بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، التصفية والتربية للشيخ الإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. اس پیاری سے رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. ہم پچھلے درس میں یہاں تک پہنچے تھے کہ سب فرماتے ہیں، والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی هذا الحدیث ذکر بیع العینہ کما ذکرنا فی مطلع الکلام. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بیع العینہ کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں. بیع العینہ کیا ہوتا ہے؟ بیع العینہ کیا ہوتا ہے؟ جی،
جس شخص سے خریدا اسی شخص کو وہ چیز کم دام میں بیچنا.
جی،
جس شخص سے ادھار پہ،
ہاں بارک اللہ فیک، جس شخص سے ادھار پہ خریدا اسی شخص کو واپس اس سے کم قیمت میں واپس دے دینا. مشکل کیا ہے اس میں؟ کیوں حرام ہے؟ حکم کیا ہے؟ حرام ہے. جیسے کہ حدیث کیوں حرام ہے؟ کیونکہ حقیقتاً ہے سود. کیسے؟ کہ اس شخص کو ادھار چاہیے تو ادھار دیتا کون ہے؟ مشکل سے کوئی ادھار دیتا ہے؟ انہیں رحم اللہ سبحانہ ہوتا ہے، تو اس نے دیکھا ادھار کوئی دیتا نہیں ہے، اگر ادھار دیتے تو پھر سود مفت کون دیتا ہے؟ تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کرتے ہیں، میں گاڑی کی مثال طور پہ گاڑی کی بات کرتا ہوں کہ مجھے گاڑی چاہیے، میں گاڑی والے کے پاس جاتا ہوں، مجھے اپنی گاڑی 10,000 کی بیچو، قیمت کی 10,000 کی ہے، ٹھیک ہے 10,000 کی میں خریدتا ہوں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں، میں آپ کو 10,000 ایک سال کے بعد دوں گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے ایک سال کے بعد دینا. پھر اسی وقت وہ کہتا ہے ٹھیک، یوں کرتے ہیں، میں نے سوچا کہ گاڑی تم لے لو مجھ سے، لیکن 8,000 کی لے لو، میں نے 10,000 آپ کو ایک سال کے بعد دینے ہیں، وہ دوں گا میں، ابھی میں کیش آپ کو ایک گاڑی 8,000 کی بیچتا ہوں. وہ کہتے یہ لو 8,000 یار. جو خریدنے والا تھا اب وہ بیچنے والا بن گیا، اس نے 8,000 لیے، دینے کتنی ہیں؟ 10,000. حقیقت اسے پیسے کی ضرورت ہے گاڑی کی ضرورت ہے؟ پیسوں کی ضرورت ہے. اس نے پیسے کتنی لیے، کتنی دیے؟ 8 لیے اور 10 دیے. سود کیا ہوتا ہے؟ یہی سود ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، علی سبیل التمثیل علی سبیل التحدید، یہ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک مثال ہے، تحدید نہیں، حد نہیں ہے یہاں تک کہ صرف یہ ایک معاملہ ہے، اس جیسا کوئی بھی معاملہ ہو وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے. مثال صرف ایک ہے، اس جیسا کوئی بھی معاملہ ہو وہ بھی اس حدیث میں شامل ہے. فیشیر الى ان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اشارہ تھا اس حدیث میں کہ الى ان کل حرام يرتكبه المسلم مستحل له بطریقه ما من طرق التاويل، کہ کوئی بھی حرام جس کے ارتکاب کوئی مسلمان کرتا ہے اسے حلال رنگ دے کے کسی بھی طریقے سے، چاہے تاویل کا طریقہ کیوں نہ ہو، فہذا من نتائجہ ان یذلہ اللہ عز و جل، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اسے ذلیل ضرور کرے گا. ویذل بسبب المسلمین اذا فشا فیہم وشاء، اور اس کی وجہ سے عام مسلمانوں پہ اللہ ذلیل کرے گا جب یہ معاملہ جو ہے عام ہو جائے گا مسلمانوں میں. حرام ہے، حرام کا ارتکاب کیا ہے، اسے حلال رنگ دے کے، اور اگر یہ شخص جو یہ کر رہا ہے وہ تو ذلیل ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ معاملہ عام ہو جائے گا، پوری امت میں عام ہو جائے گا، تب یہ ذلت سب کے لیے عام ہو جائے گی، سب اس میں شامل ہو جائیں گے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ثم ذکر النوع الثاني من الاشياء، اس حدیث میں پھر دوسری چیز کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، من الاشياء التي يشترك الناس كلهم في معرفة مخالفة للشريعة، جس میں سارے لوگ متفق ہیں، جانتے ہیں، شریک ہیں اس جانکاری میں کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع، جیسا فرماتے ہیں، اے انشغلتم بالسعی وراء حطام الدنیا، کہ تم لوگ مصروف
ہو گئے, مشغول ہو گئے دنیا کے پیچھے, مشغولیت کے مصروفیت کیا ہے, دنیا کے پیچھے لگ گئے, وہ تحصیل الرزق اور رزق کمانے کے پیچھے لگ گئے. باسم ان اللہ عز وجل امرنا بالسعی وراء الرزق, اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے یا یہ بہانہ بناتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں رزق حاصل کرنے کا حکم دیا ہے, رزق کو حاصل کرنا ہے نا. فیبالغ المسلمون فی سبیل ذلک, تو مسلمان اس معاملے میں مبالغے سے کام احتیاط سے گزر جاتے ہیں. وینسون ما فرض اللہ علیہم من الفرائض, اور جو بھی ان کے اوپر فرائض تھے وہ فرض بھول جاتے ہیں. ویلتهون بالسعی وراء الزرع والضرع, اور وہ اپنا اکثر وقت جو ہے وہ صرف کھیتی میں یا مال مویشی کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں. کھیتی ہے, مال مویشی ہے, جاب ہے, کام ہے, جو بھی آپ سمجھتے ہیں جس کو ہم رزق کا نام دیتے ہیں اس میں سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. لیکن حدیث میں کس چیز کا ذکر ہے, خاص طور پر بلبا پر کھیتی باڑی کا ذکر ہے, کیونکہ یہی اس زمانے میں مشہور و معروف تھا. وہ ماشاء بذات میں مقاصد, اور ہر وہ کام جو اس جیسا ہے جس کو رزق سمجھا جاتا ہے, یہ جو بھی جاب آپ سمجھ لیں. فَيُنسِيهُمْ ذَلِكَ مَفَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, تو یہ جو رزق کی تلاش ہے جس کی وہ بات کر رہے ہیں اور حد سے گزر چکے ہیں, یہ طریقہ تلاش کرنے کا, رزق تلاش کرنے کا, انہیں اللہ تعالیٰ کے جو فرائض تھے وہ بھلا دیتے ہیں, وہ بھول جاتے ہیں کچھ فرائض بھی ان کے اوپر. مگر واجبات وذکر السبیل المثال الجہاد فی سبیل اللہ, اور مثال کے طور پہ پیار پیار صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں جہاد فی سبیل اللہ, جہاد کی فرضیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے پیچھے دوڑے تو پھر جہاد جیسے فریضت بھی بھول گئے. فقال علیہ الصلاۃ والسلام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا تبعتم بالعینہ, اگر تم ایک دوسرے سے عینہ کا معاملہ سے پیش آؤ, یعنی خرید و فروخت عینہ کے طریقے سے کرو, واخذتم ذناب البقر, ورضیتم بالزرع, اور بیلوں کی دوبوں کو پکڑ لو, ان کے پیچھے لگو اور کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ, وتركتم الجهاد فی سبیل اللہ, اور جہاد کو ترک کر دو اللہ تعالی کے راستے میں, اس کا نتیجہ کیا ہوگا, سلط اللہ علیکم ذلن, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر لے گا, لا ينزعه حتى ترجع الى دينكم, اللہ تعالیٰ اسے اس وقت تک دور نہیں کرے جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہ لوٹو گے. یہاں پہ رکتے ہیں ایک منٹ. پہلی بات یہ ہے, اس حدیث مبارکہ میں جو پہلی بات تھی نا کہ حرام چیز کو حلال رنگ دینا, اس میں ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں, ایک ہوتا ہے استحلال, ایک ہوتا ہے حلال چیز کو, حرام چیز کو حلال کا رنگ دینا, اور ایک چیز ہوتی ہے کہ حرام کو حرام سمجھ کے اس پہ عمل کرنا. تین مختلف چیزیں ہیں اور تینوں کے احکام بالکل مختلف ہیں. حرام محرم کا ارتکاب حرام سمجھ کے کرتے ہیں تو حرام ہے, اس کا ایک گناہ ہے, وہ گناہ کا مستحق ہو گیا ہے. جو حرام کو حلال رنگ دے کے کرتا ہے, ارتکاب کرتا ہے, یہ بھی حرام ہے لیکن اس کا گناہ پہلے سے زیادہ ہے. اور اگر کسی حرام کو حلال سمجھ کے اس کو حلال بنا کر اس پہ عمل کیا جائے تو یہ اس سے بڑھ کر وہیں, اسے کہتے ہیں کفر, کفر الاستحلال. اس کی مثال شراب ہے, ایک شخص شراب پیتے ہو جانتے کہ وہ شراب پی رہے گناہ کر رہا ہے, گنہگار ہے کہ نہیں, گنہگار ہے. ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں شراب جو شراب نہیں پی رہا ہوں, میں آب حیات پی رہا ہوں, یہ آب حیات ہے. شراب تو گرو کی ہوتی ہے, یہ جو کی شراب ہے, تو پھر جو کی شراب ہے تو پھر کیا حرام تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل مسکر حرام, ہر نشہ اور چیز حرام ہے. کتنی یہ جو ہے نا, اس کو اس طریقے سے بناتے ہیں, اس میں تھوڑا سا یہ کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا زیادہ پیے تو نشہ آتا ہے, تھوڑے میں تو تھوڑے سے بھر, کوئی نہ کوئی ایک ہیلا بناتا ہے, کوئی وجہ ڈھونڈتا ہے, اور اس کو نام بھی تبدیل کیا, شراب کی جگہ آب حیات ہو گیا اس کے لیے, اور وہ جانتا ہے کہ وہ ہے شراب, جانتا ہے وہ, لیکن اسے شراب سمجھ کے نہیں پینا چاہتا, اسے دوسرا نام دے کے پینا چاہتا, دوسرا رنگ دے کے حلال رنگ دینا چاہتا ہے اسے, اسے کہتے ہیں جی حلال رنگ دینا, استحلال نہیں ہے. اور یہ پہلے سے زیادہ گنہگار ہے. ٹھیک, دونوں فرق ہے کہ نہیں؟ ایک سیدھا سادہ کہتے ہیں گناہ کر رہا ہوں, دوسرا کہتے نہیں گناہ نہیں کر رہا ہوں میں, اور کر وہ گناہ ہوتا ہے. تیسری صورت جو ہے وہ کہتے کہ شراب ہے ہی حلال, کس نے کہا حرام ہے؟ شراب تو اس زمانے میں حرام تھی, اب تو حلال ہے. تو پھر قرآن مجید کی آیات انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوه, الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, رجس میں عمل الشیطان, فاجتنبوه, اجتناب کرو, فعل امر ہے روکنے کا. کہتے نہیں جی اس زمانے کی, آج کے زمانے کی تو ہے نہیں. تو پھر اقیم الصلاۃ کس کے لیے تھا؟ یا الذین آمنوا, جو اللہ نے حکم دیا صرف صحابہ کرام کے, ہمارے لیے تو پھر نہیں ہے نا, ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ لکھا ہے کہ یہ چودہویں صدی کے لیے, پندرہویں صدی کے مسلمانوں کے لیے, یا الذین آمنوا سب کے لیے. تو یہ احکام تا قیامت ہے سب کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, شراب ہے یہ حلال اور پیتا یہ کافر ہے. بات سمجھ آئی؟ تینوں میں فرق سمجھ آیا؟ کیونکہ بعد میں پچھلے درس میں یہ پریشان ہو گئے تھے کہ استحلال کی بات ہو رہی ہے, اور پہلے میں نے کہا تھا کہ استحلال تو کفر ہوتا ہے, تو یہاں پر تو میں نے کہا کبیرہ گناہ کفر نہیں ہے. تو دونوں تینوں صورتوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اصحاب السبت کس طرح دیکھے؟ اصحاب السبت جب جان دیں, اصحاب السبت یہودی تھے, سمندر کے کنارے رہتے تھے. اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ ہفتے, سبت کہتے ہفتے کے دن کو, سیٹرڈے کو, ہفتے کے دن تم لوگوں نے شکار نہیں کرنا, مچھلی کی شکار نہیں کرنا. اور ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ اتنی مچھلی بھیج دیتا تھا نا سمندر میں, اس جگہ پہ وہ اپنی آنکھوں سے مچھلی دیکھتے تھے تیر رہی ہے, اور باقی پورا ہفتہ مچھلی, مشکل سے ایک دو مچھلی پکڑتے تھے, مشکل سے کہیں ملتی تھی. یہ امتحان ہے. ہفتے کے دن شکار نہیں کر, مچھلی زیادہ ہے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ سمعنا واطعنا. کیا کیا؟ دیکھیں مچھلی کا شکار تو ہفتے کے دن منع ہے, ہم ایسا کرتے ہیں جمعے کے دن سمندر کے پانی, سمندر کے قریب ایک جگہ بنا لیتے ہیں, ایک بڑا سا گڑھا بنا لیتے ہیں, سمندر پانی اس میں داخل ہو جائے گا اور ہمیں بند کر دیں گے, اس میں پانی سے مچھلی بھی آ جائے گی. ہفتے کے دن ہم کچھ کریں گے نہیں, مچھلی سے بھر جائے گا وہ تالاب جو ہے. اتوار کے دن ہم مچھلی کی شکار کریں گے. سمندر مچھلی اتوار کے دن کم ہوتی ہے نا, ہمارا تالاب تو بھرا ہوگا نا, تو اپنے اس تالاب سے مچھلی کا شکار کریں گے. کتنی اچھی بات ہے, سب کا اتفاق اور یہ کام شروع کر دیا. ان میں سے بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا, منع کیا, انکار کرنے والے بہت کم تھے, اور بعض لوگوں نے خاموشی اختیار کی, یار کیوں منع کرتے ہو تم, کرنا چاہتے کرنے دو. بڑا پیارا سورہ اعراف میں بڑا پیارا قصہ اصحاب السبت پر, اصحاب السبت. اچھا اب یہاں پر کیا ہوا؟ اصحاب السبت نے کیا کیا؟ حیلہ ہے کہ نہیں؟ اگر صبر کرتے اور آمننا وہ صدقنا کہتے, سمحنا و آطعنا کہتے, تو اللہ تعالیٰ ان کم مچھلیوں میں بھی برکت ڈال دیتا. واللہ کبھی بھوکے نہ مرتے. دنیا میں کوئی شخص بھوکا مر رہا ہے؟ اللہ کے بندے بن جاتے ہیں نا, اللہ کے پیارے بن جاتے, تو اللہ تعالیٰ اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتا, انہیں کوئی تکلیف پہنچنے دیتا ہے. جب ہیلا کیا لوگوں نے, اللہ تعالیٰ ان کو بندر اور خنزیر مست کر دیا, بندر بنا دیا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے وہ تین دن تک بندر کی شکل, ان کو جسم بندر والا ہو گیا, اس کے بعد وہ مر گئے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بندر جو ہے ان کی اولاد ہے, نہیں بات غلط ہے. یہ بندر جو بندر ہی ہے سارے, بندر جو ہے یہ ان کی اولاد نہیں ہے, لیکن ان کو مسخ کر دیا گیا تھا, اس لیے حقیقت ہے, اور ان کو بندر بنا دیا گیا تھا. کیونکہ جب ان لوگ دیکھیں جو نافرمانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ نافرمانی گناہ کا کام کرتے ہیں, وہ گنہگار ضرور ہیں, لیکن بندر کبھی اللہ مسخ نہیں کرتا اسے. جس کا گناہ ان سے بڑھ کر ہو اللہ تعالیٰ ان کو مسخ کرتا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ ان لوگوں کا گناہ ان سے زیادہ تھا. اگر ہفتے کے دن شکار کرتے, گناہ تھا کہ نہیں؟ ہفتے کے دن جن لوگوں نے شکار کیا وہ گنہگار تھے, لیکن مسخ ان کو کیا جن لوگوں نے اتوار کے دن شکار کیا اور اس ہیلے سے شکار کیا. تو دو قسم کے لوگ, ایک ہفتے کے دن شکار کرنے والے اگر کوئی تھے تو گنہگار, جن لوگوں نے اتوار کو شکار کیا اس ہیلے سے وہ اس سے بڑھ کر گنہگار. اور اگر کسی نے کہا کہ ہفتے کے دن شکار حرام ہی نہیں ہے تو استحلال وہ کفر ہے. مثال دے رہا ہوں میں, اگرچہ ایسا نہیں برہا, تو یہ بات ہے. اب دوسری بات جو شیخ صاحب اس حدیث میں بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو تھا حرام کا ارتکاب اسے حلال رنگ دے کر, ایک تو یہ گناہ ہوا. دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو رہا ہے, امت میں کہ فرائض کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے لگ جانا, اور اس بہانے سے کہ اللہ تعالی نے حکم دیا کہ حلال رزق کماؤ, اب حلال رزق کے لیے جدوجہد ضروری ہے, اب میں جدوجہد کروں گا تو ظاہر ہے نماز کہاں فجر کی پڑھ سکتا ہوں, میں مسجد میں باجماعت کہاں پڑھ سکتا ہوں, اب 7 بجے میں نے اٹھنا ہے, میں 12 گھنٹے کام کرتا ہوں, 2 شفٹوں میں کام کرتا ہوں, رزق حلال کماتا ہوں, تو 2 نمازیں اڑ ہی جاتی ہیں بیچ میں, اللہ غفور رحیم معاف کر دے گا کیونکہ اللہ نے حکم دیا نا رزق حلال کمانے کا, تو 2 نمازیں چلی جاتی تو اللہ غفور رحیم ہے, یہ جرم ہے, بڑا جرم ہے یہ. آپ کس نے کہا کہ 10-12 گھنٹے کام کریں, پہلی بات یہ کہ آپ کو صرف پیدا اس لیے کیا گیا کہ 12 گھنٹے کام کرتے رہو. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہمیں پیدا کیا گیا ہے عبادت کے لیے, توحید عبادت کے لیے, اور نماز ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد, جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں, جس کے ایمان نہیں اس کی کوئی زندگی نہیں, اس کی دنیا ہی نہیں, اس کی آخرت ہی نہیں, اس کو کچھ بھی نہیں. تو اپنے وقت کو درست کر لو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب اپنے پروگرامنگ سیٹ کرتے ہیں کہ ہمارا دن کیسے گزرنا چاہیے, ہمارا اپنا دن کیسے گزارے, تو اس میں جو ہماری پریورٹیز ہوتی ہیں, جو سب سے پہلے ہمیں کام کرنے ہوتے ہیں, وہ دنیا کے کام ہوتے ہیں, اور جو عبادات ہیں اگر جو فرائض میں شامل ہیں تو وقت ملے گا تو کریں گے, وقت ملے گا تو کریں گے. اگرچہ کیا ہونا چاہیے تھا, فرض کیا تھا کہ فرائض سب سے پہلے ہیں, اگر وقت ملے گا تو رزق بھی کمائیں گے, اگر وقت ملے گا تو پھر اوور ٹائم بھی کریں گے. یہاں پر الٹا چلتا ہے, اوور ٹائم سب سے پہلے کرنا ہے, اس کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں لوگ, ارے نوکری تو ڈھونڈو. ایک شخص آیا تھا کہتے میں نوکری کروں اوور ٹائم والی, میں نے کہا پھر نوکری ڈھونڈو, اوور ٹائم بھی مل جائے گا آپ کو, پھر نوکری تو آپ کو مل جائے. ہم الٹا چلتے ہمیشہ, اوور ٹائم پہلے ہے, پھر نوکری ہے, اور پھر وقت بچا تو پھر عبادت بھی کرنے کے لیے ہم تیار ہیں. عجب بات ہے اللہ. جیسا فرماتے ہیں ہر الحدیث, یہ جو حدیث ہے من اعلام النبوہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلام النبوت سے ہے, معجزوں میں سے, کما ترو جیسے کہ تم دیکھتے ہو. فقط تحقق فینا هذا الذلم, یہ جو ذلت جس کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے, آج ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, ہمارے اوپر ہی اس کی تحقیق ہو چکی ہے, یہ زمانہ ہے ذلت کے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کما هو مشاهد مع الاسف, جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فيجب علينا ان ناخذ العلاج من هذا الحديث, تمہارے اوپر واجب ہے, فرض ہے کہ ہم علاج کو اس حدیث سے نکالیں اور سیکھ لیں. بعد وصف المرض, اس کے بعد کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض کو بیان کیا ہے تو علاج کو بھی بیان کیا ہے. وما سيثمر هذا المرض من ذل, اور اس مرض کی وجہ سے جو ذلت آئے گی اس کے متعلق آپ نے آگاہ کیا ہے, اور علاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا ہے. جیسا فرماتے ہیں فقط تمسکنا بالادواء وادت بنا الى المرض الا وهو الذل, جیسا فرماتے ہیں ہم نے بیماری کے راستے کو اپنایا ہے اور بیماروں کو پکڑا ہوا, بیماریوں کو, اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل گئیں اور ذلت عام ہو گئی. فعلینا اذن ان نعود الى تطبیق الدواء, اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اب واپس لوٹیں اور اس علاج, اس دوا کو مضبوطی سے تھامیں اور اس پر عمل کریں جو ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دیا ہے. الذي وصف رسول صلی اللہ علیہ وسلم وصرح بانه اذا رجعنا الیه رفع الله عز وجل عنا هذا الذل, صراحت وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس علاج کی طرف لوٹیں گے تو اللہ تعالیٰ یہ ذلت ہم سے اٹھا دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا فرماتے ہیں والناس يقرؤون هذا الحديث, اور لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں. ويسمعون كثيرا, اور بہت ہی سنتے ہیں. قوله صلى الله عليه وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, حتى ترجع الى دينكم, جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے. دیکھیں ترجعوا الى دينكم, کس کا دین ہے؟ رحمک اللہ, کس کا دین ہے؟ ہمارا دین ہے. ترجعوا الى دينكم, یہ دین ہمارا ہے, اور اسے اپنے دین کی طرف ہمیں واپس لوٹنے کا حکم دیا جا رہا ہے. عجب سی بات ہے, کوئی شخص اپنی چیز کو بھی چھوڑتا ہے؟
لیکن جب اپنی چیز ہم نے چھوڑی ہے تو عقل مند جو ہے وہ اپنی چیز کی خود حفاظت کرتے واپس لوٹتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب یہ عقل مند کی عقل ہی ماری جائے اور واپس نہ لوٹے تو اسے جب پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت سید ابو حسین صلی اللہ علیہ وسلم جب یاد دہانی کرتے تو پھر واپس لوٹنا چاہیے کہ نہیں؟ آگے کوئی اور راستہ ہے؟ کوئی راستہ نہیں ہے. حتی ترجع الی دینکم, جب تک جو اپنے دین کی طرف واپس نہیں لوٹتے. فیظنون, تو اکثر لوگ جو حدیث پڑھتے اور سنتے ہیں وہ یہ گمان کرتے ہیں, ان الرجوع الی الدین امر سہل. ارے یہ تو بڑا آسان ہے, یہ علاج ہے, یہ تو بڑا آسان علاج ہے. اما انا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, اما انا, میں یہ سمجھتا ہوں, فارى ان الرجوع الی الدین یحتاج, کہ دین کی طرف واپس لوٹنا جو ہے وہ یحتاج كما يقال عندنا الى هز اكتاف, وہ بہت ہی جد و جہد اور محنت کا محتاج ہے. کہ دین طرف واپس لوٹنا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جد و جہد اور محنت کریں, اس کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور حضرت اکتاف کہتے ہیں کہ اپنے بازو کی طاقت, جب جد و جہد کر کام کرتے ہیں نا تو بازو ہلتے ہیں, تو کتف کہتے ہیں کندھے کو, تو کندھے ہلانے پڑتے ہیں, تو بغیر کندھے ہلانے کے دین طرف واپس نہیں لوٹ سکتے, یعنی جد و جہد کرنی پڑے گی. وذلك لأننا, وہ اس لیے کیونکہ ہم, لأننا جميعا, ہم سب, نعلم أن هذا الدين قد أصيب بمحاولات كثيرة, کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس دین کو تبدیل کرنے کے لیے بہت سی سازشیں کی گئی ہیں, لتغیر حقائق كثيرة, بہت سے حقیقتوں کو تبدیل کرنے کے لیے. وقد استطاع بعضهم, اور ان میں سے بعض اس مقصد تک پہنچے بھی, أن يصل إلى مثل ذلك التغيير والتحريف, اور بعض لوگ اپنے اس مقصد میں کامیاب بھی ہوئے کسی حد تک کہ وہ یہ جو تبدیلی چاہتے تھے, جو تحریف چاہتے تھے وہ کر چکے ہیں. فبعض هذا التغيير معروف لدى كثير من الناس, لدى كثير من الناس, یہ جو تبدیلی دین میں آئی ہے, یہ تحریف آئی ہے, بعض لوگ تو جانتے ہیں, معروف ہے بعض لوگوں کے لیے. وبعضه ليس كذلك, اور بعض تبدیلی ایسی نہیں ہے, بل على العكس, بلکہ اس کے برعکس, من ذلك عند جماهير الناس, کہ اکثر لوگ ان سے غافل ہیں, جانتے بھی نہیں کہ یہ تبدیلی ہے یا یہی ہمارا دین ہے, یا کچھ ملاوٹ کر دی گئی, یہی خالص دین ہے. فہناک مسائل, بعض ایسے مسائل, بعضها اعتقادیہ وبعضها فرعیہ فقہیہ, بعض اعتقادی مسائل ہیں, اعتقاد سے اصول سے تعلق رکھتے ہیں, اور بعض فقہی مسائل, فرعی مسائل ہیں. یظنون انہا من الدین, وہ یہ گمان کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دین میں سے ہیں. وہی لیست من الدین فی شیء, حقیقت وہ دین سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. والمثال السابق ليس منا ببعيد, جو پچھلی مثال ہے اس سے دور نہیں ہے. وهو العلة الأولى التي ذكرها رسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث, پہلی وجہ, پہلی علت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے, بقوله آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, اذا تبايعتم بالعينة, اگر تم عينة کی خرید و فروخت کرو. فبيع العينة هذا ليس مسلما به عند جميع الناس, یہ جو بيع العينة ہے سارے مسلمان کو اس پر اتفاق نہیں ہے, وہ معروف انه حرام, سب نہیں جانتے کہ حرام ہے. سارے مسلمان جانتے کہ یہ خرید فروخت حرام ہے؟ نہیں جانتے, اکثر غافل ہیں اسے, وہ یہ سمجھتے ہیں سود نہیں ہے, یہ تو خرید و فروخت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وحل اللہ البيع وحرم الربا, خرید و فروخت اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا. یہاں تو خرید و فروخت گاڑی کو میں خرید رہا ہوں اور بیچ رہا ہوں, وہ یہ سمجھتے کہ یہ حلال, اور اکثر لوگ یہ سمجھتے کہ یہ حلال ہے. بل لا يزال كثير من العلماء, اب یہ بڑی عجب سی بات ہے, جیسا فرماتے ہیں عوام الناس سے نہیں, بل لا يزال كثير من العلماء في بعض البلاد الاسلاميه, بعض مسلمان ملکوں میں بہت سارے علماء ابھی تک, لا يزال ابھی تک, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خرید و فروخت جائز ہے. التي نرجو ان تكون معقل الاسلام, وہ ملک جن کو ہم امید ہے کہ اسلام کا قلعہ ہے, وبعيدة عن ان تكون متأثرة بما تأثرت به بلاد الإسلام الأخرى, اور وہ ان چیزوں سے دور ہے تبدیلیوں سے اور ان متأثرات متغیرات سے جو دوسرے مسلم ملکوں میں ہوئی. يفتون ببيع العينة, وہ لوگ جو ہیں یہ علماء جو ہیں بيع العينة کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتے کہ جائز ہے. بهذه المبايعة التي فيها الاحتيال على استحلال الربا, اس خرید و فروخت کے متعلق جس میں حیلہ ہے اور اس میں سود واضح ہے. وَهَذَا مِثَالٌ اور یہ ایک مثال ہے مِنْ أَمْثِلَةٍ كَثِيرَةٍ جِدًّا بہت سارے مثالوں میں سے. يَعْرِفُهَا الْمُشْتَغْلُ بِفِقْهِ الْإِسْلَامِ جو فقہ اسلامی کو سمجھتے اور جانتے ہیں وہ ان ایسے بہت سارے مثالوں سے واقف ہیں. یہاں پر شیخ صاحب کا اشارہ ایک مسئلے کی طرف ہے, بتا دوں میں آپ لوگوں کو. کون سا ملک ہے یہ؟ سعودی عرب ہے. کیا سعودی عرب کے علماء نے کہا کہ یہ بے علیہ ناجائز ہے؟ شیخ صاحب تو کہہ رہے ہیں. شیخ بن باز کا ایک فتویٰ ہے رحمتہ اللہ علیہ, فتویٰ یہ ہے کہ ایک شخص گاڑی خریدتا ہے مثال کے طور پہ 10,000 ریال کی اور قسطوں پہ, یعنی گاڑی خریدتا ہے, اس نے 10,000 دینے ہیں قسطوں میں. یہ گاڑی وہ شوروم سے نکالتا ہے اور جا کے بیچ دیتا ہے کم قیمت میں کسی اور شخص کو, تیسرے شخص کو, جس سے خریدے اس سے واپس نہیں بیچتا, کسی اور تیسرے شخص کو جا کے بیچتا ہے. اس کا حکم کیا ہے؟ جائز ہے, پکی بات ہے. یہ عینا نہیں ہے. کیوں عینا نہیں ہے؟ جی اچھا, اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ عینا ہے تو یہ کیا ہے؟ جی نہیں, اس کا بھی نام ہے, اس وجہ التورق. التورق یہ فقہ میں انشاءاللہ آئے گا پورا باب ہے تورق کا. یہ جو خرید و فروخت ہے شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ایسی صورت ہو تو حاجت مند کے لیے جائز ہے. اور سائل کا غالباً یہ سوال تھا کہ وہ شادی کرنا چاہتے, پیسے نہیں ہیں, تو اس نے کہا میں گاڑی شوروم سے نکالتا ہوں, 50,000 کی گاڑی ہے, میرے پاس پیسہ نہیں ہے, میں 50,000 قسطوں پہ دے سکتا ہوں بعد میں, اپنی شادی کر لوں گا اور یعنی جاب بھی ہے تو میں بہانہ 1,000 قسط آسانی سے دے سکتا ہوں, لیکن 50,000 میرے پاس بیک وقت نہیں ہے. اور ادھار بھی آج مشکل سے کوئی دیتا ہے, قرض حسنہ خاصے پہ کون دیتا ہے 50,000 کی قیمت. تو گاڑی میں خریدنا چاہتا ہوں, پھر میں اس گاڑی کو بیچنا چاہتا ہوں کسی اور شخص کی طرف باہر, یعنی شو روم میں یا کسی کی طریقے سے بھی, لیکن وہاں پر قیمت ظاہر ہے کم ہو جائے گی. جب آپ نئی گاڑی خریدتے ہیں شو روم سے, جو ہی آپ اس کو چلا گھر لے جاتے ہیں پھر بیچتے, وہ قیمت اب آپ کو ملے گی نہیں. سوال نہیں پیدا ہوتا, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ طریقہ ہے. تو جب میں بیچتا ہوں باہر تو کم قیمت پہ بکتی ہے, تو اس کا حکم کیا ہے؟ جیسا فرماتے ہیں اگر یہ صورت حال اس طریقے سے تو پھر جائز ہے, اور یہ بیع العینہ نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا وضاحت کر دوں, دونوں صورتوں میں فرق ہے. بیع العینہ حرام ہے, شیخ بن باز کا فتویٰ بھی حرام ہے, شیخ ابن عثیمین کا فتویٰ بھی حرام ہے, لجنہ الدائمہ کا فتویٰ بھی حرام ہے, یہاں کے جتنے بھی علماء ہیں سب کا فتویٰ یہ ہے کہ بیع العینہ حرام ہے الحمدللہ, اور اس ملک میں الحمدللہ شریعت کا نفاذ ہے الحمدللہ, اور قرآن سنت کی بنیاد پر شریعت قائم ہے. یہاں پر اگرچہ ظاہر یہ کہتے کہ مذہب حنبلی ہے, لیکن اللہ کا شکر شیخ بن باز رحمۃ اللہ اور ان سے پہلے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور پھر شیخ صاحب محمد صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ, آج کے زمانے کے جو علماء ہیں, انہوں نے جب اتباع قرآن اور سنت کی تحریک چلائی اور تقلید کے خلاف جب انہوں نے باتیں کی, تو بعض ان کے اپنے بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے شروع میں, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ قرآن و سنت کی طرف بلانا ہے, صحابہ کرام کے راستے, سلف کے راستے کو اپنانے کے حکم دیا جا رہا ہے, اور بالکل واضح راستہ سبیل المؤمنین ہے جس کے متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں علم انا علیہ و اصحابی, جیسے کہ آگے آئے گا. تو الحمدللہ اس ملک میں دعوت السلفیہ قائم ہے. اس دعوت کی دعوت السلفیہ کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے صحابہ کرام اور سلف کی سمجھ کے مطابق, اسے کہتے سبیل المؤمنین, اور اسے کہتے المنہج السلفی. تو اس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا, اگر درس میں انشاءاللہ پورا کریں گے. سبحانک اللہ وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.